میں محمد داؤد شاکر استاد المہد السلفی تعلیم و تربیہ آپ تمام بھائیوں سے مخاطب ہوں. جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں بتایا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ عقیدے کے موضوع پر ایک کتاب ہے قطف الجناح الدانی شرح مقدمہ رسالہ ابن ابی زید القائروانی کا انشاءاللہ درس دیں گے. تو ابتدائی دروس ایک مقدمے کے طور پر اور عقائد کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ تمام احباب نے سماعت فرمائے جن میں بہت ہی الحمدللہ فائدہ ہوا ہم سب کا یہاں پر بھی. تو اب باقاعدہ اس کتاب کا آغاز آج سے انشاءاللہ ہو رہا ہے. کتاب کا نام ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں, یہ ابن ابی زید القیروانی اپنے دور کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں, ان کا ایک مقدمہ تھا عقیدے کے موضوع پر, تو اس کی شرح ہے قطف الجناح الدانی جس پر انشاءاللہ یہ دروس ہوں گے. یہ شرح وقت کے ایک عظیم محدث شیخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر جو سعودی عرب کے بہت عظیم محدث ہیں, یہ ان کی شرح ہے, بہت علمی شرح ہے. تو عقیدے کے موضوع پر یہ انتہائی اہم کتاب کیا ہے انشاءاللہ جس کا آج سے یہ درس شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان علم دروس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ میں اس کتاب سے یعنی مختصر عبارت پڑھوں گا اور محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ اس پر انشاءاللہ انتہائی علمی گفتگو اور شرح فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس علمی دروس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الہ الاولین والآخرین وقیوم السماوات والارضین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين. یہ کتاب کا آغاز ہے فضیلۃ الشیخ عبد المحسن بن حمد العباد اپنی شرح کا آغاز اس بات سے فرماتے ہیں محدثین کے منہج کے مطابق اللہ تعالی کی حمد اور اس کی ثنا اور تعریف سے اپنے رسالہ کا اور شرح کا آغاز کیا. یہ قرآن حکیم کی اقتدا بھی ہے کیونکہ قرآن حکیم کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوا ہے جس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کا ذکر ہے اور یہ سورہ فاتحہ ہے. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اس پہلے جملے میں توحید کا ذکر ہے. الحمدللہ اس میں ایک اقرار اور اعتراف ہے کہ ہر قسم کی حمد اللہ رب العزت کے لیے مخصوص ہے. الحمد کا علی خان استغراق کے لیے ہے جس کا معنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, اور چونکہ حمد و ثنا بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس لیے یہ جملہ توحید الوہیت پر مشتمل ہے. اور حمد سے مراد یہی ہے کہ جو بھی نعمت ہے اس نعمت کو اس کے خالق اور اس کے پیدا کرنے والے کی طرف منسوب کر دیا جائے. تو ہوں کہ تمام تر مخلوق اللہ رب العزت کی ہے اور ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں, تو ان کو اللہ رب العزت کی طرف منسوخ کرنا یہ توحید کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ توحید الوحیت ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں, جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, تو وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں, بلکہ ایک حدیث میں اس کو کفر کہا گیا ہے. چنانچہ سفر حدیبیہ میں دوران سفر رات کو بارش ہوئی اور جب فجر کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی تو نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ رات جو بارش ہوئی ہے اس بارش پر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک وحی بھیجی ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے اصلح من عبادی مؤمن بی وکافر بی, کہ اس بارش نے میرے کچھ بندوں کو مومن کر دیا اور ان کے ایمان کو نکھار دیا اور اسی بارش نے کچھ بندوں کو کافر کر دیا. جب صحابہ نے تفصیل پوچھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما من قال مطرما بفضل اللہ فهو مؤمن بی, جن لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فضل سے بارش دیے گئے ہیں ان کا ایمان تازہ ہو گیا, جنہوں نے بارش کو اللہ کی طرف منسوخ کر دیا. یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے بخشائی ہے, اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے, اور جو بھی ہری بھری کھیتیاں اور باغات اس بارش کے نتیجے میں پیدا ہوں گے وہ بھی اللہ کی دین ہے, تو ان کے ایمان تازہ ہو گئے. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْمَ بِنَوْلِ قَضَى فَهُوَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِنْ قَوَاتِبْ, اور جنہوں نے کہا کہ یہ بارش فلاں سبارے کی دین ہے یا فلاں کی عطا ہے, تو انہوں نے میرے ساتھ کفر کر دیا اور وہ ستاروں کی تعبیر پر ایمان لے آئے. تو حقیقی شکر کیا ہے, حقیقی حمد کیا ہے, کہ تمام نعمتوں کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ یہ اللہ کی عطا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی طرف منسوخ کر دیا جائے. تو تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے, رب العالمین, جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. رب العالمین میں توحید ربوبیت ہے, کہ اللہ رب العزت تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. توحید الوحیت و ربوبیت, ان دونوں میں فرق آگے کتاب میں بار بار آئے گا. ہم دو جملوں میں اس کا فرق سمجھا دیتے ہیں کہ توحید رحمت سے ماخوذ ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت کی صفت ثابت ہے, اور ہم بغیر کسی تعویل کے ایمان لاتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں وہ صفات کمال ہیں, اور کسی صفت میں ہم اگر اپنی مرضی کی تعویل کریں گے تو یہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے زمرے میں آئے گا, کہ اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہنا جس کا ہم کو علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات تو بتا دی لیکن کسی صفت کی کیفیت بیان نہیں کی, تو ہم صفات پر ایمان لے آئیں اور کیفیت کی بحث نہ کریں, اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب کے سب کمال کی صفات ہیں. یہ الرحمن الرحیم کا جملہ ہے, یہ توحید صفات ہے. وہ پہلے دو جملوں میں توحید الوحیت, توحید ربوبیت اور توحید صفات تینوں کا ذکر آ گیا. الحمدللہ توحید الوحیت ہے, رب العالمین توحید ربوبیت ہے, الرحمن الرحیم توحید صفات ہے. اللہ رب العزت کی تمام صفات پر ایمان لانا, ان صفات میں اس کو اکیلا جاننا, اور ان صفات پر بلا کیفیت و بلا تعویل ایمان لانا, یہ سلف صالحین اور صحابہ کرام کا منہج صافی تھا. اللہ تعالی ہم سب کو یہی منہج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مالک یوم الدین, یہ اللہ تعالی انصاف کے دن کا مالک ہے. یہ انصاف کا دن قیامت کا دن ہے. یہاں ایک نقطہ ہے کہ اللہ تعالی تو دنیا کا بھی مالک ہے, تو پھر یہ خاص کیوں کہا گیا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن کا مالک ہے, حالانکہ وہ آج کے دن کا بھی مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، اور قیامت کا بھی مالک ہے، اور آخرت کا بھی مالک ہے. یہاں خاص طور سے قیامت کے دن کے مالک ہونے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس میں ایک تنبیہ مقصود ہے اور بندوں کو کچھ سمجھانا مقصود ہے، بندوں پر ایک روب ڈالنا اور ان پر ایک ہیبت طاری کرنا مقصود ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگرچہ دنیا کا مالک ہے لیکن آج اس نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں. انسان جو چاہے بولے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پیئے اور جو چاہے تصرف کرے، لیکن جب سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی اس وقت کوئی انسان ایک لفظ نہیں کہہ سکے گا، اپنی مرضی سے ایک حرکت نہیں کر سکے گا، اور وہ کھڑا رہے گا، اللہ تعالیٰ کا انتظار کرے گا اور فصل قضاء کا انتظار کرے گا. اس دن کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بول نہیں سکے گا. آج شوہر بیوی کے ساتھ جو چاہے سلوک کر لے، باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جو چاہے سلوک کر لے، دوست اپنے دوست کے ساتھ جو چاہے سلوک کر لے، لیکن قیامت کے روز کسی میں کوئی جرات اور ہمت نہ ہوگی، اور ایک خاموشی طاری ہوگی، اور ایک عجیب منظر ہوگا. اللہ پاک کا فرمان ہے لا یصل حمیم الحمیم، کہ ایک رشتہ دار دوسرے کو دیکھے گا لیکن سوال تک نہیں کر سکے گا اور حال تک نہیں پوچھ سکے گا. تو یہ آج کے دن کا مالک اللہ رب العزت ہے. اس طرح کہ آج اللہ کا پورا اختیار ہے اور کوئی اپنی مرضی سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا اور کوئی حرکت نہیں کر سکتا. یہ ایک زبردست تنبیہ ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دن سے ڈر جائیں اور اس دن کے معاملے کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں. اور اس کا طریقہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور ان کے عوامر کی پابندی کریں، اس دن کی ہیبت سے ڈر جائیں اور اس پر صحیح معنی میں ایمان لے آئیں، تقوی اور پرہیزگاری پیدا کریں اور اس زاد راہ کو اپنا لیں جس زاد راہ کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا بہترین زاد راہ قرار دیا ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ان خیر زاد التقوی، کہ سب سے بہترین زاد راہ قیامت کا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. آج جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے اور صحیح معنی میں اس کے خوف میں واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الافضلين والاخرين، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ، وحده وہ اکیلا ہے، لا شریک له اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ اقرار ہے، اعتراف ہے اور گواہی ہے توحید کی. سب سے پہلے سمجھیے کہ گواہی کیا ہے، اور یہ گواہی ضروری ہے. گواہی یہ ہے کہ بندے کی زبان پر جو الفاظ ہوں اس کے دل میں بھی وہی عقیدہ ہو. اگر زبان سے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو صرف زبان کی گواہی کافی نہیں ہے، بلکہ دل میں اس عقیدے کا ہونا ضروری ہے. اگر زبان کے الفاظ ہوں اور دل میں یہ عقیدہ نہ ہو تو یہ نفاق ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، منافقین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تعلم انك لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق جھوٹے ہیں. اب بتائیں انہوں نے جھوٹ کیا بولا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. تو جھوٹے اس چیز میں نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ جھوٹے گواہی میں. جس چیز کی گواہی دے رہے ہیں وہ تو ان کی زبانوں پر ہے، ان کے دلوں میں وہ کوئی عقیدہ نہیں، اور دلوں میں اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے. لہذا اگر گواہی میں آپ کامیابی سمجھتے ہیں اور کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے ظاہر اور باطن کو بالکل ایک کر لیجئے. جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو، اور جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو، یہ گواہی ہے. واشهد، اور میں گواہی دیتا ہوں ان لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ، یہ گواہی ہے. یہ گواہی ایک چیز کی نہیں، یہ گواہی دو چیزوں کی ہے. اور اس گواہی کو نوٹ کر لیجئے، ایک گواہی ان لا الہ کی کہ کوئی معبود نہیں ہے، اس نفی کی گواہی دیجئے، نفی کی کہ کوئی معبود نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی حجر ہے، نہ کوئی حجر ہے، نہ کوئی زندہ ہے، نہ کوئی مردہ ہے، نہ کوئی قبر کے اندر ہے، نہ کوئی زمین کے اوپر ہے، نہ کوئی فضاؤں کے درمیان ہے، نہ کوئی آسمان کے اوپر ہے، الا اللہ، صرف ایک اللہ. یہ اس بات ہے. یہ کلمہ دو معنی پر مشتمل ہے, ایک معنی نفی اور ایک معنی اثبات. اشہد ان لا الہ معنی نفی ہے کہ کوئی معبود نہیں, اس کی گواہی دے دیجئے, اور ہر غیر اللہ کا انکار کر دیجئے, تمام تگاہوں کا انکار کر دیجئے, اللہ تعالیٰ کی سوا جس جس کی پوجا کی جاتی ہے اس کا انکار کر دیجئے. یہ لات و منات و عزیٰ سب جھوٹے ہیں, اور نوح علیہ السلام کی قوم میں جو پانچ بت کھڑے کیے گئے وہ سب کے سب جھوٹے ہیں, وہ نیک لوگ ہوں گے لیکن معبود کوئی نہیں. اسی طرح ہر جگہ پر جو قبریں پھیلی ہوئی ہیں اور لوگ ان کا طواف کرتے ہیں اور ان کو پوچھتے ہیں, کوئی معبود نہیں ہے, اس نفی کی مکمل فہم کے ساتھ گواہی دیجئے. اور اللہ یہ کلمہ اس بات ہے کہ صرف ایک اللہ معبود ہے, اللہ معبود حق ہے اور باقی تمام معبود باطل ہیں. اس گواہی کے ساتھ اس حقیقت کا اقرار اور اعتراف کیجئے. وحدہ وہ اکیلا ہے, یہ پھر توحید کی تاکید ہے. یہ وحدہ تاکید ہے اللہ کی, کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ. وحدہ وہ اکیلا ہے, اس توحید کی تاکید بیان ہو رہی ہے. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں, یہ تاکید ہے لا الہ کی, اس کا کوئی معبود نہیں, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اس کی عبادت میں, اس کی صفات میں, اس کی ذات میں, اس کی ربوبیت میں, اس کی الوہیت میں, پیدا کرنے میں, اس کی خالقیت میں, اس کی مالکیت میں, اس کی رازقیت میں, اس کی شفا دینے میں, مالدار کرنے میں, فقیر کرنے میں, موت دینے میں, کوئی اس کا شریک نہیں ہے, اور کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے, اور کوئی اس کا حصہ دار نہیں ہے. وہ اکیلا ہی یہ سارے کام کرتا ہے, اور وہ اکیلا ہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے, ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے. الہ الاولین والآخرین, وہ تمام اولین و آخرین کا الہ ہے. الہ کا معنی معبود, کہ وہ معبود ہے تمام اولین کا اور تمام آخرین کا. جو لوگ ہم سے پہلے پیدا ہو چکے اور پیدا ہو کے گزر چکے وہ ان کا معبود تھا, اور جو ہمارے بعد پیدا ہوں گے ان کا معبود بھی وہی ہے, اور جو آج موجود ہیں ان کا معبود بھی وہی ہے. اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا اور تمام اولین و آخرین کا معبود ہے, معبود حق. بقیوم السماوات والارضین, اور وہ آسمانوں اور زمینوں کا قیوم ہے. قیوم یہ مبالغے کا صیغہ ہے, اور قیوم کے دو معنی ہیں. ایک معنی وہ ذات جو اپنی ذات پر قائم ہو, جو کسی سہارے کی محتاج نہ ہو, جو قائم ہونے میں کسی سہارے کا محتاج نہ ہو. اللہ رب العزت کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر اپنے عرش پر مستوی ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ عرش کا محتاج ہے, اس لیے نہیں کہ وہ عرش کے سہارے کا محتاج ہے, نہیں, وہ عرش کا خالق ہے, وہ عرش کا مالک ہے, وہ عرش پر مستوی ہے اس لیے نہیں کہ وہ عرش کا محتاج ہے یا اس کو عرش کے سہارے کی ضرورت ہے, نہیں, وہ اپنی ذات پر قائم ہے. اور قیوم کا دوسرا معنی قائم کرنے والا, دوسروں کو سنبھالنے والا. تو قیوم السماوات, اللہ رب العزت آسمانوں کو قائم کرنے والا ہے, آسمانوں کو سنبھالنے والا ہے. آپ دیکھیں یہ آسمان بغیر کسی ستون کے کھڑے ہیں, اتنی بڑی مخلوق ہے, بغیر کسی ستون اور سہارے کے کھڑی ہے. یہ سہارا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اس طرح ارضین, تمام زمینوں کا قائم کرنے والا اور سنبھالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. یہ بات عبداللہ سے ثابت ہے کہ آسمانوں کی تعداد سات ہے اور زمینوں کی تعداد بھی سات ہے. ان تمام کا خالق اور ان تمام کو سنبھالنے والا اور قائم کرنے والا اللہ رب العزت ہے.
جزاکم اللہ خیر. واشهد ان محمدا عبده ورسوله سید المرسلین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين الذين حفظ الله بهم الملة وأظهر الدين وعلى من اتبعهم بإحسان وسار عليهم إلى يوم الدين.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. یہ گواہی بھی ایمان کے لیے ضروری ہے, جس طرح توحید کی گواہی ضروری ہے, اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور شہادت بھی ضروری ہے. شہادت اور گواہی کا معنی ہم نے سمجھ لیا کہ جس میں ظاہر اور باطن ایک ہو, جو الفاظ زبان پر ہوں وہی دل میں ہوں اور جو دل میں ہوں وہی زبان پر ہوں. چنانچہ اپنی زبان سے اور اپنے دل سے اس امر کا اقرار اور اعتراف ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا ضروری ہے, حتیٰ کہ خود محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ فرمایا کرتے تھے, ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ نے جو شریعت کے بعض مبادیات ہیں ان کا ذکر کیا اور ان کے حق ہونے کا ذکر کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے, وَكَلِمَتُهُ حَقٌ اس کا کلمہ حق ہے, وَكَلَامُهُ حَقٌ اس کا کلام حق ہے, وَالْجَنَّتُ حَقٌ جنت حق ہے, وَالنَّارُ حَقٌ اور جہنم بھی حق ہے, وَالنَّبِيُّونَ حَقٌ اور تمام نبی بھی حق ہیں, وَمُحَمَّدٌ حَقٌ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے. یعنی یہ آپ کی حقانیت اور صداقت اور رسالت کی گواہی دینا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض تھا, چنانچہ آپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کی گواہی دیتے تھے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو رخ ہیں, ایک آپ کا عبد ہونا اور ایک آپ کا رسول ہونا. بحثیت عبد ہونے کے آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ گواہی دیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, اور ہم گواہی دیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. عبد کا معنی یہ ہے اللہ کا بندہ, اور آپ ایک انسان ہیں, بشر ہیں, جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی, کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے. یعنی مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے کہ تمہارے پاس نہیں آتی. باقی جس طرح تم بشر ہو اس طرح میں بھی بشر ہوں, جیسا کہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جس طرح تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں, تم پیتے ہو میں بھی پیتا ہوں, اور تمہاری بھی ہوا جو ضروریات ہیں وہ میری بھی ہیں, بازاروں میں تم بھی جاتے ہو میں بھی جاتا ہوں, تجارت کرنا روزی کمانا یہ تمہارا بھی منصب ہے اور میں بھی یہ کام کرتا ہوں, تمہاری بھی بیویاں ہیں میری بھی بیویاں ہیں. تو یہ تمام جو اطوار ایک بشریت کے ہیں وہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قائم ہیں, اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کیونکہ آپ انسانوں کے رسول ہیں تو آپ کا انسان ہونا ضروری ہے, تاکہ جو احکام ہیں بحثیت انسان ہونے کے اور بشر ہونے کے آپ ان پر عمل کر کے دکھائیں, اور یہ واضح کر دیں کہ ایک بشر کے لیے ان پر عمل کرنا ممکن ہے اور آسان ہے, تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ قدوہ مثال اور آئیڈیل بن جائیں اور لوگ بھی اس پر عمل کریں. اسی طرح آپ اللہ کے رسول ہیں, رسول ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک تو ہم اس بات کی گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے. جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ وحی کے مستحق ہیں, وحی آپ پر آتی ہے, تو اس وحی کو سمجھنا اور اس کو قبول کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو رسول پر ایمان لانا تب مکمل ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت ہوگی. سید المرسلین, آپ تمام مرسلین کے اور تمام انبیاء کے سردار ہیں, اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تمیز ہے کہ تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں, اور یہ سرداری دنیا میں بھی قائم ہے. جب معراج کے موقع پر آپ نے تمام انبیاء کی امامت کرائی اور اللہ نے آپ کو شرف عطا فرمایا, قیامت کے دن بھی آپ سب کے سردار ہوں گے, تمام انبیاء کے مرسلین کے سردار ہوں گے, وہ امام المتقین اور تمام پرہیزگاروں کے امام ہوں گے, کیونکہ تمام پرہیزگار اور متقین آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے اور آپ کے لیے سرداری ہوگی اور سب سے اونچا مقام ہوگا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو, یہ قیامت کے دن کا ایک مقام ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا. اسی طرح آپ قیامت کے دن شفاعت کریں گے, لواء الحمد آپ کے پاس ہوگا, یہ تمیز ہے آپ کے لیے. اس طرح آپ تمام مرسلین کے سردار اور تمام متقین کے امام ہیں. بقاعد الغر المحجلین, اور آپ قائد ہیں غر المحجلین کے, یہ غر اغر کی جمع ہے اور محجلین محجل کی جمع ہے. یہ آپ کی امت کی دو صفات ہیں, یعنی آپ کی امت قیامت کے دن آئے گی اور وہ غر اور محجلین ہوگی, جس کا معنی یہ ہے کہ ان کے وضو کے اعضاء, ان کی پیشانیاں, ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے اور وہ دور سے روشن اور منور ہوں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پہچان ہے اور خصوصیت ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ قیامت کے دن اپنی امت پہ کیسے پہچانیں گے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان امتی یاتون یوم القیامہ غرفا مسجلین من نفائل الوضوء, کہ میری امت قیامت کے دن آئے گی اس طرح کہ ان کے وضو کے اعضاء, ان کی پیشانیاں اور چہرے اور ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے, تو میں دور سے اپنی امت کو پہچان لوں گا ان کے اعضاء کی چمک دمک دیکھ کر. اور یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے. اس کے علاوہ امت محمدیہ کے افراد کے چہروں کی رونق اور چمک دمک کا ایک اور سبب بھی ہے, جیسا کہ تمام کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعا پر مشتمل ہے, آپ نے منا کے میدان میں دعا کی تھی, نظر اللہ عمران سمع مقالتی صاحبہ ثم ادھاہا کما سمعہا, اے اللہ قیامت کے اس شخص کے چہرے کو روشن منور اور کرے تازہ کر دینا اور پھر رونق کر دینا, بلکہ دنیا میں پھر قیامت کے دن بھی. جو میری حدیث کو سنتا ہے, میری حدیث کو یاد کرتا ہے اور میری حدیث کو آگے پہنچا دیتا ہے, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان لوگوں کے قائل ہوں گے جن کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور جن کے چہرے پر نور ہوگا سنت پر سننے, سنت پر عمل کرنے اور احادیث کو یاد کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو رونق سرور اور نور اور روشنی عطا فرمائے گا کہ دور سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ اہل حدیث ہیں, یہ محدثین ہیں جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ پوری زندگی یہ تین طرح کا تعلق جوڑے رکھا. ان کو کسی عقیدے کی معرفت مقصود ہو, کسی عمل کی معرفت مقصود ہو اور کسی بھی شرع کی معرفت مقصود ہو, ان کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی وحی ہوتا اور وہ کتاب و سنت پر اعتقاد کرتے, چنانچہ احادیث کی چھان بین کرتے, احادیث کو حاصل کرتے, احادیث کو سنتے, احادیث کو یاد کرتے, احادیث پر عمل کرتے, احادیث کو آگے پہنچا دیتے. یہ تعلق بھی حدیث جو ہے جن کے لیے مبارک ہوگا, دنیا میں اللہ رب العزت ان کو چہرے کی رونق کو ضرور عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی ان کے چہروں کو منور کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محدثین کے اور احد الحدیث کے زمرہ میں شامل فرما لے. المبعوث رحمۃ للعالمین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تمام جہانوں کی رحمت بنا کر. یہ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے. اس رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے, تما رسلنا کا اللہ رحمت للعالمین, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, انا نبی الرحمہ و نبی التوبہ و نبی المرحمہ, کہ میں رحمت کا نبی ہوں اور توبہ کا نبی ہوں اور جہاد کا نبی ہوں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین لے کر آئے اور تعلیمات لے کر آئے اور دین کے عوامر و نواہی لے کر آئے, آیات اور احادیث لے کر آئے, یہ تمام کی تمام سراسر رحمت ہے اور رحمت سے بھری ہوئی ہے. کیونکہ جو لوگ اس دین کو اپنا لیں گے اور اس کو قبول کر لیں گے اور اس پر عمل کر لیں گے, تو ان کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مجسم رحمت ہوگا اور پیغمبر اسلام کی ذات مجسم رحمت ہوگی, کیونکہ انہوں نے دین کو اپنا لیا. اور جو لوگ اس دین کا انکار کر دیں گے, عمل کرنے سے گریز کریں گے, تو وہ قطعاً رحمت کے مستحق نہ ہوں گے, بلکہ ان کے لیے وعیدیں ہیں, ان کے لیے عذاب ہے, ان کے اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ ہے, اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. یہ رحمت کمانا بالکل واضح ہے, اور وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دین دیا ہے, جو اس دین کو اپنائے گا اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. چنانچہ ایک نماز باجماعت پڑھ لے گا اس کو 26 نمازوں کا ثواب ملے گا, 27 نمازوں کا ثواب ملے گا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 50 فرض کی تھی لیکن تعداد کم کر دی اور تخفیف کر دی, لیکن فرمایا کہ ہن خمسن وہن خمسون, ہم نے تعداد اگرچہ 5 کر دی ہے لیکن 50 کا ثواب برقرار رکھا ہے. اس سے آپ غور کریں کہ یہ دین کس طرح دین رحمت ہے, کہ ایک نماز کتنی اجر اور ثواب کی حامل ہے. اس کے علاوہ بندہ اگر اس نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو وضو کو ایک ایک قطرے سے گناہ دھو جاتے ہیں, اور وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو ایک ایک قدم سے ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ جنت میں اونچا ہوتا ہے. تو یہ ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دین کس طرح مجسمہ رحمت ہے. لیکن جو شخص نماز نہیں پڑھے گا اس کی رحمت نہیں ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الحمدللہ دونوں رضوان پر تو صلاح کہ ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا فرق ہے. فرمایا کہ ممتا کے ساتھ وہ جان مجن فقط کا ہوا, جس شخص نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا, جو عمل نہیں کرے گا اور دین کو قبول نہیں کرے گا رحمت کا مستحق نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی وعید اور اس کے غضب کا مستحق ہے اور وہ کفر کی وادی میں داخل ہو جائے گا. تو یہ دین رحمت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے, اسی معنی میں کہ جو آپ کے احکام کو مانے گا اور آپ کی اطاعت کرے گا اور سچی غلامی کرے گا تو یہ دین ان کے لیے رحمت ہے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے لیے رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ان کا اپنا فضل عطا فرمائے گا اور اپنی رحمت ہے ان کا فضل فرمائے گا. لیکن جو انکار کر دے گا اور بدعمل ہوگا یا بے عمل ہوگا اس کے لیے موقع ہے توبہ کا, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی الرحمہ, میں رحمت کا نبی ہوں جو میری اطاعت کرے گا, میں نبی التوبہ اور توبہ کا بھی نبی ہوں, اگر تو میرا نافرمان ہے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کب تک کھلا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یقبل توبہ عبدہ ما لم یغفر, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کر لیتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنسے. تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. فرمایا کہ میں رحمت کا نبی ہوں اپنی اطاعت کرنے والوں کے لیے, اور میں توبہ کا نبی ہوں جو میری اطاعت نہیں کرتا, کفر کرتا ہے, انکار کرتا ہے, یہ بے عملی کرتا ہے, یہ بد عملی کرتا ہے, اس کے لیے توبہ کا امکان ہے اور توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور اگر وہ توبہ بھی نہیں کرتا بلکہ سرکشی کرتا ہے تو پھر آخری معاملہ وہ نبی المرحمہ, میں جہاد کا نبی ہوں, پھر اگر ضرورت پڑے گی تو ایسے لوگوں کو تلوار سے سیدھا کیا جائے گا, یا اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ فرما دے اور یا ان کو اس تلوار کے ذریعے ہدایت عطا فرما دے. تو آپ کا رحمت العالمین بن کے مبعوث ہونا اس کا معنی یہ کہ جو دین اور تعلیمات آپ لے کر آئے وہ تعلیمات اور وہ دین تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو اس رحمت سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام کی سچی غلامی کی جائے اور آپ کی سچی اطاعت کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اطاعت کی توفیق عطا فرما دے. صلی اللہ وسلم و بارک علیہ, اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے اور آپ پر سلامت نازل فرمائے اور آپ پر برکت نازل فرمائے. آپ اللہ رب العزت کی رحمتوں اور ان کی سلامتیوں اور ان کی برکتوں کے مستحق ہیں. اور یہ وہ درود ہے کہ پیغمبر اسلام پر ہمیشہ پڑھنا چاہیے. جب بھی آپ کا نام نامی آئے اور آپ کا ذکر مبارک آئے, جو شخص آپ کا نام سن کر یا آپ کا ذکر سن کر درود نہیں پڑھتا اس کو حدیث میں بخیر کہا گیا ہے, بلکہ حدیث میں اس کو یہ وعید دی گئی ہے تو اللہ کی رحمت کا پکار کیا جائے گا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی اللہ علیہ واحدن صلی اللہ علیہ عشرا, جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت عطا فرمائے گا. تو درود پڑھنے والے کا فائدہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس رحمتوں کا مستحق بنے گا. بلکہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اقربکم منی منزلتا یوم القیامہ اکثرکم علی صلاتن, کہ قیامت کے دن بے اعتبار مرتبہ اور مقام کے میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا. یہ انسانوں کے لیے فائدہ ہے. وہ پیغمبر اسلام کی ذات اس اعتبار سے بھی رحمت ہے کہ جو آپ جس قدر زیادہ درود پڑے گا اس قدر اس کو زیادہ اللہ کے پیغمبر کا قرب حاصل ہوگا, اس قدر وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا. تو اس معنی میں بھی پیغمبر اسلام ہمارے درجے اونچے ہوں گے, گناہ معاف ہوں گے اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا قرب حاصل ہوگا. والا آلہ, اور آپ کی آل پر بھی رحمتیں ہوں, سلامتی اور برکتیں ہوں. آل سے مراد کیا ہے؟ کل تقیم مقیم, ہر پرہیزگار, صاف ستھرا, سچے عقیدے والا اور پیغمبر اسلام کی اطاعت کرنے والا, وہ پیغمبر اسلام کی آل ہے. اور طیبین, کہ انتہائی پاکیزہ اور طاہرین اور پاکباز ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا باعتبار عقیدے کے, باعتبار عمل کے, ہر قسم کی نجاست سے, چاہے وہ شرک کی ہو, کفر کی ہو, بدعت کی ہو, الحاد کی ہو, انحراف کی ہو, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نجاست سے پاک کر کے ان سلف صالحین کو سچا منہج, عقیدہ اور پیغمبر اسلام کی سچی اطاعت عطا فرما دی. اس طرح وہ لوگ پاکیزہ ہو گئے اور پاک باز ہو گئے. واصحاب ہی, اور آپ کا اصحاب مبارک, اصحاب کرام, الغور, المیامین, جو انتہائی روشن چہروں والے دنیا میں بھی تر و تازہ اور قیامت کے دن بھی. اس روشنی اور تر و تازگی کے اسباب ہم نے پیچھے بیان کر دیے. المیامین, میمون کی جمع, انتہائی بابرکت جن کی برکت سے دنیا مستفید ہو رہی ہے, اور اس استفادے کا ایک جو ہے وہ مظہر یا ایک اثر یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے نبی اسلام سے دین سیکھا, نبی اسلام کو دن رات دیکھا, اس وحی کی مصاحبت کی اور دین سیکھا, اللہ کے پیغمبر کی زبان سے آیات بینات سنی, آپ کی احادیث سنی اور آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا, اور انہوں نے پوری طرح اس پر خود بھی عمل کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ تعلم العلم والعمل جميعا, جن میں علم و عمل اکٹھا سیکھا ہے, چنانچہ یہ ایک مثال بن گئے پوری امت کے لیے. اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو پوری امت کے لیے مثال بنا دیا. فرمایا کہ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان, کہ تین جماعتیں ایسی ہیں جن پر میں ہمیشہ کے لیے راضی ہوں, جن کے لیے میری رضا ہے, میری محبت ہے. ان میں دو جماعتیں گزر چکی ہیں, ایک سابقین اولین مہاجرین, دوسرے انصار. مہاجرین وہ صحابہ ہیں کہ انہوں نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینے آ گئے, اپنا سب کچھ لٹا کر مدینے آ گئے اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ. اور انصار وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں ان آنے والوں کا استقبال کیا, ان کو جگہ دی. فرمایا کہ یہ سابقین اولین ہیں, میں ان سب سے راضی ہوں. تیسری وہ جماعت جن سے میں راضی ہوں وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے اور ان کے منہج کی پیروکاری کرنے والے ہیں. اس لحاظ سے صحابہ کرام پوری امت کے لیے بابرکت ہیں. انہوں نے پیغمبر اسلام کے عمل کو دیکھا اور ان کا عمل دنیا کے لیے مثال بن گیا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر یہ لوگ ویسے ایمان لے ہیں جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو کتنی ہدایت پر ہیں. اللہ پاک کا فرمان ہے تمہیں یہ شاخص الرسول من بعد ما تبین الهدى يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى رسله جهنم وساءت مصيرا, کہ جو رسول کی نافرمانی کرے گا حالانکہ حق واضح ہو چکا اور پھر میرے کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا پیروکار بن جائے, یہ مومن کون ہے؟ یہ مومن صحابہ کرام ہیں. جس وقت یہ آیت اتری اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام ہی تھے. اللہ تعالیٰ ان کے راستے کو, ان کے منہج کو, ان کے عقیدے کو, ان کے عمل کو, ان کی شہادت کو امت کے لیے مثال بنا دیا. تو یہ امت کے لیے بابرکت ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام کو عمل کرتے ہوئے دیکھا اور عمل کر کے خود عمل کیا اور ان کا عمل لوگوں کے لیے ایک مثال بن گیا. پھر ان کا بابرکت ہونا اس کا ایک معنی اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ نبی کنجیاں ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام کے پورے دین کو بڑی امانت و دیانت کے ساتھ ہماری طرف منتقل کیا. رسول اللہ کا فرمان ہے تسمعون منی یسمع منکم یسمع من یسمع منکم, یہ دین تم مجھ سے سنتے ہو. یہ کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں, اور تم سے آگے لوگ سنیں گے اور ان سے آگے لوگ سنیں گے. تو یہ دین آگے اس طرح چلتا رہے گا سماع کے ذریعے اور سننے کے ذریعے. تو پہلی وہ جماعت جس نے اس دین کو سنا اور پوری امانت کے ساتھ آگے پہنچا دیا یہ صحابہ کی جماعت ہے. اس لحاظ سے صحابہ کا وجود بڑا بابرکت ہے, ورنہ بہت سے انبیاء ایسے گزرے جن کے دور میں رہنے والے لوگ ان کی نافرمانی کرتے تھے, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ یا دیگر, وہ قدم قدم پر نافرمانیاں کرتے اور قدم قدم پر موسیٰ علیہ السلام کو للکارتے اور سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمل کرنے والے اور ایک مثال بننے والے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو بابرکت بنا دیا. تو آپ کے صحابہ کرام جن کے چہرے اور پیشانیاں یہاں بھی منور ہیں اور قیامت کے دن منور ہوں گی, اور یہ میامین ہیں امت کے لیے بابرکت ہیں. اللہ دینا حافظ اللہ بہم الملہ, جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس ملت اور اس دین کی حفاظت کی, بابر الدین اور اس دین کو غالب کر دیا. یہ صحابہ کی جماعت ہے جنہوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ مل کر دعوت و جہاد کے میدانوں میں اور ایوانوں میں انقلاب برپا کر دیا. وہ اللہ کے دین کے دائی تھے اور جب وقت آتا تو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے, تاکہ ان کی اس جہود اور کوششوں سے یہ دین غالب آ گیا. بہت ہر دین ہے تو اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے دین کو غالب کر دیا. وَعَلَى مَنِ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ, اور یہ برکتیں رحمتیں ان تمام لوگوں پر بھی ہوں جو اچھے طریقے سے صحابہ کے منہج کے پیروکار ہیں. وَسَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ, جو ان کے منہج پر چلنے والے ہیں, إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, قیامت کے دن تک. وہ لوگ یقینی طور پر رحمتوں کے, برکتوں کے, اللہ کے فضل کے مستحق ہیں جو لوگ صحابہ کرام کے منہج کے پیروکار ہیں. تو آج یہ دعوت بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ کتاب و سنت کو سمجھنا علی فهم سلف صالح, سلف صالح کے فہم کے مطابق, یہ سلف صالحین صحابہ کرام ہیں, انہوں نے صحیح معنی میں اس دین کو پیغمبر اسلام سے لیا اور پیغمبر اسلام سے سمجھا اور اسی طرح اس دین کو آگے منتقل کر دیا. اس لیے یہ اصل قواعد محدثین سے بن گیا اور قواعد اہل سنت سے بن گیا کہ دین کو سمجھے اور کتاب و سنت کو سمجھے صحابہ کرام کے مذہب کی روشنی میں اور ان کے فہم کی روشنی میں. یعنی فہم و کتاب و سنت علی فہم سلف صالحین, کتاب و سنت کا فہم سلف صالحین اور صحابہ کے فہم کے مطابق.
جزاكم الله خير بارك الله في علمكم. أما بعد, فإن عقيدة أهل السنة والجماعة تمتاز بالصفاء والوضوح والخلوع من الغموض والتعقيد, وهي مستمدة من نصوص الوحي كتابا وسنة, وكان عليها سلف الأمة, وهي عقيدة مطابقة للفطرة ويقبلها العقل السليم الخالي من أمراض الشبهات, وذلك بخلاف العقائد الأخرى المتلقاة من آراء الرجال وأقوال المتكلمين, ففيها الغموض والتعقيد والخبط والخلط, وكيف لا يكون الفرق كبيرا والبون شاسعا بين عقيدة نزل بها جبريل من الله إلى رسوله الكريم وبين عقائد متنوعة مختلفة خرج أصحابها المبتدعون لها من الأرض وخلقهم الله من ماء مهين.
چونکہ یہ کتاب عقیدہ کے موضوع پر ہے تو شیخ نے بطور تمہید کے اہل سنہ والجماع کا عقیدہ اور اس کی خصوصیات بیان کی ہیں, اور پھر اس عقیدے کا تقابل کیا ہے ان عقائد کے ساتھ جو لوگوں نے اس زمین پر بنا لیے اور اس عقیدے کے حاملین بن گئے. تو شیخ فرماتے ہیں, اما بعد, اس حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب پر رحمتوں کی دعا کے بعد, فإن عقیدة اہل سنة والجماعة, اہل سنة والجماعة کا عقیدہ, سب سے پہلے اس لفظ کی وضاحت ضروری ہے کہ اہل سنة والجماعة کیا ہے. سنت سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, آپ کا عمل اور آپ کی صفات اور آپ کی تقریر ہے. یعنی سننے سے مراد پیغمبر اسلام کی حدیث, پیغمبر اسلام کا عمل, پیغمبر اسلام کا فرمان, پیغمبر اسلام کی صفت اور پیغمبر اسلام کی تقریر ہے. یہ تمام امور پیغمبر اسلام کی ذات اور آپ کے فرامین سے متعلق ہیں. اور والجماع, جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے. اہل سنہ والجماع سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو سنت اور جماعت والے ہیں, یعنی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حاملین ہیں اور اس سنت کا فہم علی فہم الجماع یا علی فہم الصحابہ جو ہیں وہ اس پر قائم ہیں. تو وہ لوگ ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والے اور ان پر توسل اختیار کرنے والے, والجماع اور صحابہ کے منہج پر قائم ہونے والے, کیونکہ ان دونوں کی اتباع ضروری ہے. پیغمبر اسلام کی سنت کیا ہے, پیغمبر اسلام کی حدیث کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ ان احسن الکلام کلام اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بہترین کلام اللہ کا کلام کتاب اللہ ہے اور سب سے بہترین طریقہ اور ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جو پیغمبر اسلام کی سنت, اس کو تھامنا اردو دیا علیہ بن نواجل, جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میری سنت کو پکڑ لو اور اپنی داروں میں دبا لو, اتنی پختگی اور مضبوطی کے ساتھ تھام لو کہ تمہاری گرفت اس پر کمزور نہ ہو سکے بلکہ تمہاری گرفت پختہ ہو اور مضبوط ہو. تو یہ سنت کا تمسک ضروری ہے. والجماع اور صحابہ کی جماعت, ان کے منحج اور ان کے فہم کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے, کیونکہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں جا بجا اور پیغمبر اسلام نے اپنی احادیث میں جا بجا صحابہ کے منہج کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. کچھ آیات آپ نے سن لی, احادیث سن لیجئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کا ذکر کیا اور صحابہ نے پوچھا فتنوں میں نجات کا راستہ کیا ہے اور مخرج کیا ہے, فتنوں سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم الامر الاول, کہ تم لوٹ جانا امر اول کی طرف. امر اول سے مراد کیا ہے کہ وہ امر, وہ طریقہ, وہ عمل جس پر اس امت کی پہلی جماعت نے عمل کیا, اور وہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ صحیح دین پر عمل کرنے والا ایسا ہوگا کل قابض الجمرہ, جیسے کوئی شخص اپنی مٹھی میں آگ کا انگارا دبائے بیٹھا ہو. فرمایا کہ المتمسک فیہن یومئذ بما انتم علیہ لو اجر خمسین رجلا, ان دنوں میں وہ شخص جو اس چیز کو تھام لے, جو اس چیز کو تھام لے جس کو آج تم لوگوں نے تھاما ہوا ہے, یعنی صحابہ کرام نے تھاما ہوا ہے, اس کو 50 افراد کا اجر ملے گا. صحابہ نے پوچھا 50 افراد کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 افراد تم میں سے ہوں گے. اس حدیث میں بھی صحابہ کے منحج اور ان کے فہم کی فضیلت واضح ہو رہی ہے اور اس کو اختیار کرنے کی تاکید جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس لیے امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لن یصلح آخر حاضر امہ اللہ ما اصلح اولہا, اس امت کے آخری دور کو وہی چیز سنوار سکتی ہے اور وہی چیز اصلاح کر سکتی ہے جس چیز نے اس امت کے پہلے دور کو سنوارا اور جس چیز نے اس امت کے پہلے دور کی اصلاح کی. پہلا دور کن کا تھا؟ صحابہ کرام کا دور تھا, جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی, مطلق طور پہ عدل عموم سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, یہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے. تو اہل سنت والجماعت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کو تھامنے والے ہیں, اور وہ لوگ جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کا فہم صحابہ کے فہم کے مطابق بنانے والے ہیں, صحابہ کے منحج اور ان کے عقیدے کو تھامنے والے ہیں اور ان کے منحج کو مثال بنا کر اس پر چلنے والے ہیں. تو حقیقی معنی میں اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو سنت رسول اور منحج اصحاب رسول پر قائم ہوں. اس معنی میں اہل الحدیث اور اہل سنت والجماعت یہ دونوں لقب ایک ہی جماعت پر منطبق آتے ہیں, جو کتاب و سنت کے حاملین ہیں اور وہی کو تھامنے والے ہیں اور صحابہ کرام کے طریقے اور ان کے منحج پر چلنے والے ہیں. اس کے بعد شیخ حافظ اللہ نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خصائص کیا ہیں. پہلی خوبی یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بالکل صاف اور واضح ہے اور بالکل روشن ہے. دوسری خوبی یہ ہے اس عقیدے میں کوئی ابہام نہیں اور کوئی پیچیدگی نہیں, بالکل ہر چیز واضح ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, لا الہ الا اللہ کلمہ توحید, یہ ہمارا عقیدے کی اساس ہے. اب اس میں کوئی ابہام نہیں, یعنی بالکل واضح بات ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے, عبادت کے لائق ہے, نہ اس میں کوئی ابہام ہے نہ کوئی پیچیدگی ہے. یہ عقیدہ متمین ہوتا ہے بڑی وضاحت اور بڑے خیال کے ساتھ. اس میں صفائی ہے, اس میں وضاحت ہے, اس میں روشنی ہے, اس میں نور ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں, کوئی تاریخی نہیں اور کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں. ہر جو سننے والا ہے وہ اس عقیدے کو سمجھ لے گا. ایک جاہل ہو, اجد ہو, ان پڑھ ہو, اسی کو تعلیم دے اور یہ کہا جائے کہ اقرار کر لو کہ اللہ ایک ہے, اس میں کون سی پیچیدگی ہے, وہ اس کو سمجھے گا اور اس کو ایمان لے آئے گا. یہ سب سالم کے عقیدے کی پہلی خوبی کہ یہ بالکل واضح روشن اور منور ہے اور اس میں کوئی پیچیدگی نہیں اور کوئی ابہام نہیں. دوسری خوبی یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت صرف صالحین اور محدثین اور اہل حدیث کا عقیدہ مستمدۃ من نصوص الوحی کتاب و سنہ, یہ ماخوذ ہے نصوص وحی سے. نصوص وحی بھی سے مراد جو ہے دوسری مراد دو چیزیں, ایک کتاب اللہ تعالیٰ, دوسرا پیغمبر اسلام کی سنت. تو اہل سنت والجماعت یہ اہل حدیث کے عقیدے کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ عقیدہ مکمل طور پہ نصوص وحی سے ماخوذ ہے, وہی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور پیغمبر اسلام کی سنت ہے. یعنی اس میں کسی شخص کی ذاتی رائے, ملحوظات یا ذاتی فتویٰ یا ذاتی سوچ کا دخل نہیں ہے, بلکہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یا اہل حدیث کا واضح اور صاف ستھرا ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل طور پہ کتاب و سنت کے نصوص سے ماخوذ ہے. جیسا کہ آگے ہم یہ عقیدہ پڑھیں گے تو آپ پر واضح ہوگا کہ ہر بات قرآن حدیث سے لی گئی ہے اور کوئی بات ایسی نہیں جس میں کتاب و سنت کی دلیل موجود نہ ہو, کہ جو کسی کے رائے پر موقوف ہو ماخوذ ہے کتاب اللہ سے اور پیغمبر اسلام کی سنت سے. اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی تیسری خوبی یہ ہے کہ وکان علیہا سلف الامہ, اس عقیدے پر امت کے جو سلف صالحین ہیں وہ قائم تھے. سلف صالحین کون؟ صحابہ کرام اس عقیدے پر قائم تھے. چنانچہ یہ بات بالکل روشن اور اگر میرے شمس ہے کہ یہ عقیدہ جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا اور صحابہ نے سنا اور سمجھا وہ اس پر قائم تھے. تو سلف صالحین کا عقیدہ بھی وہی تھا جو آج اہل سنت والجماعت اور اہل حدیث کا عقیدہ ہے. تو یہ تین خوبیاں ہوگی. اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہی عقیدہ تن مطابقت الفطرہ, کہ یہ عقیدہ بالکل فطرت کے مطابق ہے. اس عقیدے کی تمام جزیات آپ دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو یہ بات آپ پر واضح ہوگی کہ یہ عقیدہ انسانی فطرت کے منافی نہیں بلکہ انسانی فطرت کے بالکل مطابق ہے, بالکل مطابق ہے. جیسے اللہ رب العزت کے بارے میں عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے, عرش پر ہے, آسمانوں کے اوپر, اور فطرت انسانی بھی جب بھی مستر ہوتی ہے, انسان مستر اور لاچار ہوتا ہے تو اس کا رخ آسمان کی طرف جو ہے وہ دراز ہوتا ہے. انسان تو کیا جانور تک اس بات کے شعور رکھتے ہیں, جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور کی چونکہ کہ سلیمان علیہ السلام لاوش کے سمیت بارش کی دعا کے لیے گئے تو جہاں دعا کرنی تھی اپنے سے پہلے بار چونکہ کو دیکھا جس کی حیرت قضائی حدیث مذکور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ نملہ نے چونکہ دیکھی مشکل کے دل رہے ہیں راہ بند باہر قوائے میں سما, ایک چونکہ کو دیکھا جو اپنے پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنی ٹانگ اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف کھڑے کیے ہوئے ہیں, اس کا چہرہ آسمان کی طرف ہے اور وہ دعا کر رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک ولیس بنا غیر المستطیعات, اے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں, ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہے, ہمیں بارش عطا فرما, ہمیں پانی عطا فرما. اب بتائیے چونٹی ایک چھوٹا سا جانور, اس کے پاس کون سی وحی آئی اور کون سی کتابیں اتری اور کون سے انبیاء رسول کی طرف مبعوث ہوئے؟ کوئی نہیں, نہ کوئی کتاب نہ کوئی وحی اور نہ اس پر کوئی کتاب اتری, نہ اس کی طرف کوئی نبی آیا. لیکن چونٹی نے یہ بات کہاں سے پہچان لی کہ میں نے اوپر منہ کر کے دعا کرنی ہے. اس کا معنی یہ بھی عقیدہ بالکل فطرت کے مطابق ہے. آگے اس کے شواہد ہم قدم بقدم آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. پانچویں خوبی یہ ہے یقبل العقل السلیم الخالی من امراض الشبہات, اس عقیدے کو عقل سلیم بھی قبول کرتی. یعنی یہ عقیدہ صافیہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ, اہل حدیث کا عقیدہ عقل سلیم کے منافی نہیں ہے. عقل سلیم اگر ہو, عقل کی دو قسمیں ہیں, ایک عقل وہ ہے جو عقل مریض کہلاتی ہے, بیمار سوچ بیمار عقل اس کی بات نہیں, وہ عقل قطعاً دلیل نہیں. عقل سلیم جس میں سلامتی ہو ہر قسم کے مرض سے, ہر قسم کی بیماری سے, ہر قسم کے شبہات سے, ہر قسم کے شکوک سے, جو مشکوک اور مشبوہ نہ ہو, جس عقل کا ارتقاء کتاب و سنت پر ہو, وہ عقل سلیم ہے. عقل سلیم اس عقیدے کو قبول کرتی ہے. ایسی عقل الخالی من امراض الشبہات, جو شبہات کے امراض سے خالی ہو, جو شک و شبہ کے مرض اور بیماری سے خالی ہو, وہ عقل سلیم کہلاتی ہے. یہ پانچویں خوبی ہمارے سلف صالحین کے عقیدے کی اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یا اہل حدیث کا عقیدہ ان پانچ خوبیوں سے مزین ہے. نمبر ایک, یہ عقیدہ بالکل واضح اور روشن ہے. نمبر دو, اس عقیدے میں کوئی پیچیدگی اور کوئی ابہام نہیں ہے. نمبر تین, یہ عقیدہ نصوص صحیح سے ماخوذ ہے اور کتاب و سنت سے ماخوذ ہے. نمبر چار, اس عقیدے پر تمام سلف صالحین تھے, صحابہ کرام تھے, تابعین اعظم تھے, ائمہ کبار تھے. نمبر پانچ, یہ عقیدہ عین فطرت کے مطابق ہے. اور نمبر چھ, اس عقیدے کو عقل سلیم بھی قبول کرتی ہے, وہ عقل سلیم جو شبہات سے اور شکوک کے امراض سے بالکل خالی اور پاک صاف ہو. اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے برعکس جو دوسرے لوگوں کے عقیدے ہیں, آج بہت سے عقیدے جیسے اشعری عقائد ہیں, متکلمین ہیں, اور یونان کے فلاسفہ سے کچھ علوم آئے, ان سے لوگوں نے کچھ عقیدے کشید کیے اور زمین میں بیٹھ کے اپنے عقیدے بنا لیے, وہ عقیدے کیسے ہیں؟ شیخ حافظ اللہ فرماتے ہیں بذلک بخلاف العقائد الاخرى, اس کے برخلاف جو دوسرے عقائد ہیں, المتلقات من آراء الرجال, جو لوگوں کی آراء سے ماخوذ ہیں, جن کا ارتکاب اللہ کی وحی پر نہیں ہے, جو کتاب و سنت سے ماخوذ نہیں بلکہ لوگوں کی آراء سے ماخوذ ہیں, وہ اقوال المتکلمین, اور متکلمین کے اقوال سے ماخوذ ہے. متکلمین یہ علم کلام والے جن کے پیش نظر فلسفہ یونان تھا, جو اس فلسفے سے متاثر ہو کر انتہائی مریض اور بیمار ہو کر اس شریعت پر سوچ و فکر کرتے اور اپنی مرضی کے عقیدے کشید کرتے. تو فرمایا کہ ہمارے عقیدے کے وہ چھ خصائص ہیں جو اس کے برخلاف عقیدے جو زمین پر بنائے گئے ان میں کیا ہے, وہ وحی سے ماخوذ نہیں بلکہ وہ لوگوں کی رائے سے ماخوذ ہیں, متکلمین کے اقوال اور ان کی باتوں اور ان کی مشبوہ تحریروں سے ماخوذ ہیں. ففیہ الغموض ہو بالتعقید ہو بالخبث ہو بالخلط ہو, ان عقائد میں بڑی بڑا ابہام بھی ہوگا, بڑی پیچیدگی بھی ہوگی, ان کو تو عام لوگ سمجھ نہیں پائیں گے. ایسی فلسفیانہ موشگافیاں اور علم کلام کی تخلیق عبارتیں, پیچیدہ عبارتیں, وہ عقیدہ جس کو اختیار کرنا سب پر فرض ہے, وہ عالم ہو یا جاہل ہو, ایک جاہل کو وہ پڑھ کر سنائے ایک لفظ ان کے پلے نہیں پڑے گا. یہ صرف پیچیدگیوں پر جو ہے وہ قائم رہتے ہیں کہ اپنی بات کو پیچیدہ کر کے اور بظام خیش ایسے علمی رنگ میں پیش کریں جس کا فہم مشکل ہو. آپ علم کلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں, ان کتابوں کی تحریریں اتنی غامض, اتنی مبہم اور غیر واضح ہیں کہ ایک عام شخص کو کیا ایک بڑے سے بڑے عالم کو بھی وہ سمجھ میں نہیں آتی. یہ عقیدے کی خاصیت نہیں ہے, عقیدہ تو ایک عام چیز ہے جو سب کے فہم میں آنا چاہیے اور سب کے لیے قابل فہم ہونا چاہیے. تو دیگر جو عقائد ہیں یہ پیچیدہ ہیں اس لیے کہ یہ مردوں کی آراء سے ماخوذ ہیں, متکلمین کے اقوال سے ماخوذ ہیں, ان میں خلط موٹ بھی ہے, ان میں باہم تناقض بھی ہے اور باہم اختلاف بھی ہے. بقی فلا یکون الفرق کبیرہ والبون شافعہ. شیخ فرماتے ہیں حضرت اللہ کہ سلف صالحین کا عقیدہ اور متکلمین کا عقیدہ, ان دونوں میں فرق کیوں نہ ہو, ان دونوں میں فرق کیوں نہ ہو. فرق ہوگا یقیناً ہوگا, اور بہت فرق ہوگا, بہت زیادہ فرق ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ سلف صالحین کا عقیدہ, اہل الحدیث کا عقیدہ اور اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے کو لے کر جبریل امین آئے اللہ رب العزت کی طرف سے اور پیغمبر علیہ السلام کے قلب سلیم پر اتار دیا. اس عقیدے کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا اور جبریل امین نے حاصل کیا اور وہ بڑی امانت داری کے ساتھ اس عقیدے کو لے کر نبی علیہ السلام پر اترے اور پیغمبر علیہ السلام کے قلب پر اس عقیدے کو نازل فرمایا. تو ہمارے عقیدے کی یہ شان ہے. اور باقی عقیدے وہ کیسے ہیں؟ وہ متنوع ہیں, وہ مختلف ہیں, آپس میں متناقض ہیں. ان عقیدوں کے بنانے والے اس زمین کی پیداوار ہیں, اس زمین سے وہ پیدا ہوئے, اسی زمین پر بیٹھ کر انہوں نے وہ عقیدہ بنایا. اور یہ وہ لوگ ہیں خلقہم اللہ ماءٍ مہین, جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کے بڑے ذلیل حقیر قطرے سے پیدا کیا. یہ انسان جس کی سرشت اور جس کی طبیعت اور خلقت, جس کا آغاز یہ ہے, جو پانی کے حقیر قطرے سے پیدا ہوا اور زمین سے نکلا, زمین سے ظاہر ہوا اور زمین پر بیٹھ کر یہ عقیدہ بنایا اپنی آراء سے, تو اس عقیدے میں اور اس عقیدے میں فرق کیوں نہ ہوگا جو اللہ کی طرف سے جبریل امین لے کر آئے اور پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پر اس عقیدے کو بڑی امانت داری کے ساتھ نازل فرما دیا. تو یہ چند فرق ابتدائن آپ ذہن میں رکھیں کہ اہل السنہ والجماعت اور اہل حدیث عقیدے کی کیا شان ہے, اور اس کے خلاف جو عقیدے لوگ پیش کرتے ہیں اور پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ان پر زور دیتے ہیں, ان عقیدوں کا منشا اور مولد کیا ہے, ان عقیدوں کا نقطۂ آغاز کیا ہے, ان عقیدوں کی بنیاد کیا ہے, یہ فرق آپ ذہن میں رکھیں. کچھ فرق اور بھی ہیں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے تاکہ یہ مقدمہ ختم ہو اور اس کے بعد اصل کتاب جو ہے وہ ہم شروع کر سکیں. اللہ تعالی ہم کو سچا فہم سلف صالحین کا عطا فرما دے, اور ان کو کاربند رہنے کی عمل پیرا ہونے کی تحریک عطا فرما دے. اللہ تعالی ہم کو زمرہ محدثین میں, زمرہ اہل حدیث میں شامل فرما لے, ان لوگوں میں شامل فرما لے جو اللہ کے پیغمبر وسلم کی حدیث کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ اور کتاب و سنت کے ساتھ پوری زندگی تعلق قائم رکھتے ہیں, اس پر قائم رہتے ہیں, اسی پر عمل کرتے ہیں, اسی کی دعوت دیتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. ہم نے انتہائی علمی گفتگو سنی, اللہ تعالی شیخ صاحب کی علم میں عمر میں برکت فرمائے اور ہم سب کو اس علمی دروس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے یہ 15 روزہ انشاءاللہ یعنی پروگرام ہوا کرے گا، یعنی ہر 15 دن بعد یعنی یہ پروگرام ہوگا. اب یہ ہاں انشاءاللہ اب یہ پروگرام یعنی اگلا منگل چھوڑ کے اس سے اگلے منگل کو ہوگا، اور انشاءاللہ اس میں یہ کتاب کا باقاعدہ آغاز ہوگا انشاءاللہ. اور تمام ساتھی ایک اہم اعلان سن لیں انشاءاللہ العزیز، یہ 11 جون بروز اتوار شام 4:30-5 بجے حسب سابق محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کا اہم خطاب ہوگا. یہ ماہانہ خطاب ہے جو کہ محترم شیخ صابری کے ایک علمی ادارے الماد السلفی للتعلیم والتربیہ گلستان جوہر بلاک کو کراچی میں منعقد ہوتا ہے. تو یہ پروگرام انشاءاللہ العزیز یعنی 11 جون کو شام 5 بجے انشاءاللہ ہوگا بروز اتوار، اور بڑا اہم یہ خطاب ہے، یعنی اس خطاب کا موضوع ہے، یعنی اس خطاب کا موضوع ہے، ہاں جی اس کتاب کا موضوع ہے دینی مدارس کا مقام و مرتبہ اور منفی پروپیگنڈا کی حقیقت. تو اس اہم موضوع پر انشاءاللہ عزیز محترم شیخ صاحب خطاب فرمائیں گے، تمام ساتھی اس کو نوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ یہ خطاب بھی انٹرنیٹ پر پیش کیا جائے گا 11 جون بروز اتوار شام 4:30-5 بجے کے درمیان سے یہ خطاب شروع ہوگا، دینی مدارس کا مقام و مرتبہ اور باطل اور منفی پروپیگنڈا کی حقیقت. تو انشاءاللہ ضرور تمام ساتھ یہ پروگرام سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم.